ولما بلغ اشدہ، پھر جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے. اشد کہتے ہیں 30 سے 40 سال کی عمر. اگر 14 سال سے گھر سے نکلے تو اندر 15-16 ایئرس یعنی 30 ایئرس کی عمر کو جب پہنچے. آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا. اور اگر 30 سے 40 سال کی عمر مراد ہے تو اس سے مراد پھر 40 سال ہوں گے. یہاں پر اشد سے مراد جب نبوت ملتی ہے، اور پھر حکم سے مراد نبوت ہوگی. ویسے حکم کا لفظ جو ہے نالج اور ججمنٹ دونوں کے لیے آتا ہے، نالج اینڈ ججمنٹ، حکمت وزڈم اور ججمنٹ. بہترین ججمنٹ اسی کی ہوتی ہے کہ جس کے اندر حکمت ہوتی ہے، جو معاملہ فہمی جانتا ہو، بات کی تہ تک پہنچے. اور یہ جو 30 سے 40 سال کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے، یہ انسان کی جسمانی اور ذہنی قوتوں کا کمال تک پہنچنے کا زمانہ ہوتا ہے. یعنی انسان اپنے میکسیمم کو پہنچ جاتا ہے، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے 40 سال کی عمر رکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی عمر میں نبوت عطا ہوئی. اسی لیے 30 سے 40 سال. ہو سکتا ہے کہ جینڈر کے فرق سے دونوں میں کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے فرق ہو، بعض اوقات لڑکیاں جلدی میچیور ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کہ اس میں 10 سال کا وقفہ بھی. سائنٹیفکلی بھی یہ بات پروون ہے کہ بہت سے نیورونز اس عمر میں جا کر اپنی میکسیمم میچیورٹی کو پہنچتے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. یعنی یہ صرف یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں، باقی محسنین کے لیے بھی ہے. کیا محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا، اچھا کرنے والا. تو ہم محسنین کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یعنی نبوت تو نہیں دیتے لیکن حکمت اور علم عطا کرتے ہیں. یعنی انسان سیکھتا چلا جاتا ہے، سیکھتا چلا جاتا ہے، علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے، پھر اس کو جذب کرتا ہے، اس کو انالائز کرتا ہے، حتیٰ کہ اس عمر میں پہنچ کر پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچا سکے، آگے ڈیلیور کر سکے، دے سکے. ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم بھی محسن بنے. اور محسن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بھائی اس سے حسد بھی کرے، اسے کنویں میں بھی پھینک دیں، پھر بھی وہ شکایت نہ کرے. انہوں نے کنویں سے باہر نکل کے رونا دھونا نہیں بچایا کہ میرے بھائی ہوں مجھے دھوکے سے پھینک گئے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارا گھر یہاں سے قریب ہے، اور کوئی اپنی بپتا نہیں سنائی. ہم لوگوں کی زندگی میں اگر کوئی مس ہیپ ہو جائے تو ہم ہر روز بیٹھ کے اس کہانی کو دہراتے ہیں، ہر جاننے والے انجان ہر شخص کو کہانی سناتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تھا. اگر کسی کے والدین بچپن میں فوت ہو جائیں، لوگ عام طور پر اس کو اتنا احساس دلا دیتے ہیں کہ بڑے ہو کر ان کو زندگی کی ساری نعمتیں بھی مل جائیں تو وہ یہ نہیں بھولتے کہ ان کے والدین بچپن میں فوت ہو گئے تھے. وہ بیچارہ بنا دیتے ہیں، وہ پھر بیچارے بن ہی جاتے ہیں، اور وہ پھر اسی بیچارگی کے ذریعے دوسروں کی اٹینشن لیتے رہتے ہیں. یا پھر اسی طرح کوئی فوت ہو جائے، اگر کسی کا بچہ فوت ہو گیا، یا کسی کا، ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے. کسی نہ کسی طرح ہر شخص آزمایا جاتا ہے. پیچھا پڑ چکے، والا نبل بشئی من القوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. بس اتنا ہوتا ہے ان کا شکوہ. لیکن ہماری زندگی اس سے بہت دور ہے. چھوٹی سی بات ہو، بڑی سی بات ہو، ہم اس کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ ہم اس سے باہر نکل ہی نہیں پاتے تھے. اسی وجہ سے ہم کچھ اور کرنے کے قابل نہیں ہوتے. نہ وہ علم آتا، نہ حکمت آتی. حکمت اور علم کے راستے میں رکاوٹیں کیا چیزیں بنتی ہیں؟ یہ بپتا سناتے رہنا، کہانیاں سناتے رہنا، اپنی مجبوریوں کی اور اپنی غم کی اور دکھ کی داستانیں. کہیں نہیں ملتا کہ یوسف علیہ السلام نے کسی موقع پر کہیں لوگوں کو اپنے ماضی کے حالات سنایا کہ تمہیں نہیں پتا میں کس کا بیٹا ہوں، تمہیں نہیں پتا میرا باپ کون ہے، تمہیں نہیں پتا میرے بھائیوں نے کیا کیا میرے ساتھ. اگر ہمارے ساتھ کبھی زندگی میں ہو جائے کہ سسرال میں اچھا معاملہ نہ ہو، یا بہن بھائیوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، یا کہیں اور سے کوئی غم ملے، کیا کرتے ہیں؟ ہر وقت وائے والا کرتے رہتے ہیں. تو محسن تو نہ ہوئے نا. جب محسن نہیں تو حکمت اور علم کہاں سے آئے گا؟ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ واقعی علم اور حکمت کے حاصل کرنے میں سچے ہیں یہ سب واویلے بند کرنے ہوں گے. اور جب بھی کوئی رنج اور غم ہو تو ایک طریقہ اپنائیں, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, اور وہی جو یعقوب علیہ السلام نے کیا, فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. انہیں پتہ تھا بیٹے غلط بیانی کر رہے ہیں, انہیں پتہ تھا کہ یوسف مر نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے ان کو خواب دکھایا ہوا تھا, وہ اللہ سے وہ کچھ جانتے تھے جو لوگ نہیں جانتے تھے, وہ جو ایک دن کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے, انہیں پتہ تھا اب مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ سب بیٹوں کو گھر سے نکال دیا, اچھا تم نے میرے پیارے کو نکالا میں تم سب کو نکالتا ہوں, جاؤ میں تم سے نہیں بولتا, کچھ نہیں. ہماری اولاد جب ہمیں ستاتی ہے تنگ کرتی تو ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے, بات بات پہ دھمکی دیتے, آگ کر دیں گے تم کو, نکال دیں گے گھر سے, کک آؤٹ کر دیں گے, نکل جاؤ یہاں سے. ہرگز نہیں, یہ صبر کا امتحان ہوتا ہے, کیونکہ ایسی دھمکیاں ہم خود ہمیں پہ جھوٹی پڑتی ہیں, کرنا ہم نے کچھ نہیں ہوتا لیکن نہ کر سکتے ہیں, لیکن ایسی باتیں کر کر کے گھر کا ماحول ضرور خراب رکھتے ہیں, نہ خود خوش رہتے ہیں نہ خوش ہونے دیتے ہیں کسی کو. تو با عزت با وقار انداز میں غم کو پی جانا, صبر کرنا, برداشت کرنا, یہ احسان ہوتا ہے, اس کو محسن بننا کہتے ہیں. اور ایسے ہی محسن جب اس غم کو اندر رکھتے ہیں تو غم کی شدت ان کے اندر کے وہ در کھولتی ہے. اب دیکھیں کہ پریشر سے چیزیں کھلتی ہیں نا, چاہے ذہنی پریشر ہو چاہے قلبی پریشر ہو, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اندر وہ وسعت آتی ہے کہ جو عام حالات میں نہیں آتی, پھر انسان کو وہ کچھ نظر آنے لگتا ہے جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے. اور جب کوئی مصیبت آئے, جب کوئی تکلیف آئے تو آپ سوچیں میرے رب نے مجھ سے کسی بھلائی کا فیصلہ کر لیا. اور زندگی تو ہے امتحان, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کسی نہ کسی کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی کانٹا نہ ہو, ہر ایک کے جوتے میں چبھنے والی چیز ہے, جتنا چلیں گے وہ چبھن ساتھ رہے گی, وہ نکال نہیں سکتے آپ. جو جوتے کاٹتے ہیں نا, نہ پہنے جوتا نہ چلیں گے نہیں کاٹیں گے, جو جوتا پہنیں گے چلیں گے تو کاٹے گا, کسی نہ کسی طرح پنچ کرے گا. بعض وقت کتنا بھی کمفرٹیبل جوتا لے کہیں نہ کہیں سے کاٹتا ہے نا کہ نہیں. اسی طرح ہر چلنے والے کے لیے, ہر زندگی گزارنے والے کے لیے کوئی نہ کوئی پنچنگ پوائنٹ ضرور ہوتا ہے. اسے کہے کہ یہ پارٹ آف لائف ہے, اللہ نے میرے لیے یہی چاہا اور میں اس پہ راضی, رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینن وبمحمد النبی, اور خوشی سے اس کو برداشت کرتے چلے جائیں. یہی ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ. آپ پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیسے کمپنسیٹ کرتا ہے, آپ کو کہاں کہاں سے کیا کچھ نوازتا ہے, کیا کچھ دیتا ہے, اس کا صلہ بہت بڑا ہے اس صبر کا. ہمارے ساتھ تو ذرا سی کوئی کمی بیشی ہو جائے تو جب تک ہم اس کا اظہار کر نہ چکے ہمارا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا. اب آپ دیکھیے کہ عزت کا ٹھکانہ, ساری زندگی کی نعمتیں, سہولتیں, ہر چیز ایک اور جگہ سے اتنا اٹھ کھڑا ہوا, ایک اور ٹیسٹ شروع ہو گیا. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہر دروازہ بند کر کے بندوبست کر کے رکھتے ہیں, آپ نے ونڈوز چینج کرائی, کولنگ ہیٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے, آپ نے سارا کچھ کر لیا, اب وہ برف اتنی پڑی اس سال کے آپ اوپر سے کچھ ہو گیا, ایک طرف سے آپ ٹھیک کر نہیں چکتے, دوسری طرف سے کچھ آ جاتا ہے, کبھی چین آیا صحیح کبھی نہیں, کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے. یہاں بھی یہی ہوا, ایک مشکل سے نکلے, دوسری سے نکلے, تیسری سے نکلے, اب جہاں جس گھر میں رہ رہے تھے اب ٹھیک ہے, وہاں کو ان کا فیوچر ہوتا, کو مستقبل ہوتا, اب اسی گھر سے آزمائش نکل آئی. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ, اور پھسلانا چاہا اس کو اس عورت نے جن کے گھر میں وہ رہتے تھے ان کے نفس سے. یہ عورت کون تھی؟ اس کا نام تاریخ میں زلیخا بتایا جاتا ہے, یہ اسی عزیز مصر کی بیوی تھی جس کے گھر میں وہ رہ رہے تھے اور جس سے اس کے شوہر نے کہا تھا کہ بچے کو عزت والا ٹھکانہ دو. راودہ کا لفظ یہ صورت میں آگے بہت استعمال ہوگا, لہذا ایک دفعہ سمجھ لیجیے. راودہ کا لفظ رود سے ہے, را واو دال, کسی چیز کی تلاش میں گھومنا اور آنا جانا, اسی سے لفظ ارادہ ہوتا ہے, ارادہ یرید ارادہ, دل میں کسی کا خیال آنا. اب کیا کرتے جب آپ نے کوئی ارادہ کیا ہونا کہ اچھا کوئی چھوٹی سی چیز کا بھی ارادہ کیا ہو, مثلا کلاس میں جانا, اب کیا ہوتا ہے ہر تھوڑی دیر بعد کوئی بھی کام کر رہے ہو مجھے جانا ہے, پھر کام کر مجھے جانا ہے, مجھے جانا ہے, مجھے جانا ہے, یہ جو خیال کا آنا جانا یہ رعد ہوتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات کسی انسان کا خیال آپ کو اسی طرح بار بار آنے لگتا ہے. تو یہاں پر اسی اعتبار سے لفظ استعمال ہوا ہے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. اب اس میں خیال دلانا یعنی وہ اس کو گناہ کی رغبت دلانے لگی, گناہ کا خیال دلانے کی کوشش کی اس نے. عموماً یہ کسی بھی چیز کا خیال ڈالنے کے لیے آتا ہے مگر بدی اور بدکاری کی ترغیب دلانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی برے کام کے لیے کسی کو پھسلانا اور بہکانا. وراودته التي هو في بيتها, اور وہ اس کو گناہ کی رغبت دلانے لگی جس کے گھر میں وہ رہ رہے تھے. وغلقت الابواب, اور ایک دن تو اس نے حد کر دی کیا, غلقت بند کر دیے, الابواب دروازے یعنی کئی دروازے. لگتا ہے کہ پیلس نما گھر تھا جس میں ایک جیسے ہوتا نا کہ راہداری میں ایک دروازے سے گزر کے آگے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تو تفاسیر میں آتا کہ سات دروازے تھے. اس نے ایک کے بعد ایک سارے بند کر دیے. اور غلقہ کہتے ہیں دروازے کو مضبوط بند کر کے تالا یا چٹکنی لگانا. ایک تو ہوتا ہے نا دروازے کو ویسے ہی بھیڑ دینا, اور ایک ہوتا ہے بند کرنا یعنی چٹکنی لگانا یا پھر لاک کرنا اس کو. اس نے سارے دروازے بند کر لیے. وقالت, اور کہنے لگی, ہی تلک, ادھر آؤ. امام بخاری نے اکرمہ سے روایت کیا کہ یہ حرانی زبان کا لفظ ہے آنے کے معنوں میں, کم آن یو کے معنوں میں. وقالت ہی تلک یعنی برائی کی دعوت دی کہ برا کام کرنے کے لیے ادھر آؤ. قال معاذ اللہ, یوسف علیہ السلام نے کہا, اللہ کی پناہ. یہ نہیں کہا کہ آئی ٹرسٹ مائی سیلف, اور مجھے اپنے پہ بڑا کانفیڈینس ہے اور میں خود کو برائی سے بچا سکتا ہوں. کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, خود پہ بھروسہ نہیں, اللہ کی مدد مانگی. انہو ربی, بے شک وہ میرا رب ہے, احسن مسوایا, جس نے اچھا دیا مجھے ٹھکانا. اب رب سے مراد ایک تو اللہ ہے جس کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے, کہ اللہ نے مجھے اچھا ٹھکانا دیا اور میں اللہ ہی کی نافرمانی کروں, ایک معنی تو یہ بنتا ہے. دوسرا معنی کیا ہے کہ عربی زبان میں رب ماسٹر کے لیے بھی آتا ہے. مائی ماسٹر مراد ہے یہاں عزیز مصر, کہ جس نے مجھے اچھا ٹھکانا دیا, کیونکہ اس نے ہی کہا تھا نا اپنی بیوی کو اکرمی مسواہو, تو اس کی طرف وہ ریفر کر رہے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا, مجھے اتنی عزت سے رکھا, میں اسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالوں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی محسنین کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی کا احسان مانتے بھی ہیں. یعنی صرف احسان کرنا ہی محسن ہونا نہیں, بلکہ کسی کا احسان ماننا بھی. بعض اوقات ایسا نا, ایک شخص آپ کے ساتھ بھلائی پہ بھلائی کیا جاتا ہے اور آپ اس کا احسان مانتے ہی نہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ کچھ اچھا کیا. تو یہاں پر کیا ہے کہ میرے مالک نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا, یعنی جس پلیٹ میں کھا رہا ہوں اسی میں سوراخ کروں. انہ لا یفلح الظالمون, بے شک بات یہ ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے, ظالم فلا نہیں پاتے. اگر میں برا کروں گا تو میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ ہے علامت سکسیسفل پیپل, کامیاب لوگوں کی نشانی صفت, کہ وہ کسی حال میں ظلم نہیں کرتے کسی پر, کسی کا حق نہیں مارتے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. خواہ جس کام کی طرف لوگ بلا رہے ہیں بظاہر اس میں کوئی زیادتی نظر نہ آ رہی. اب اگر ایک عورت خود اپنی مرضی سے کسی کو غلط کام کی دعوت دے رہی ہے تو کوئی شخص جسٹیفائی بھی کر سکتا ہے کہ میرا تو صرف قصور نہیں, مجھے تو انوائٹ کیا جا رہا ہے اس کام کے لیے, تو میں تو اب کسی کا دل خوش کرنے جا رہا ہوں. لیکن انہوں نے اس ظاہریت کی نظر سے نہیں دیکھا, اس کے پس پشت دیکھا, اس سے آگے دیکھا. اب یہ جو بات ہے نا کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی مرد اور عورت تنہا نہ رہے کسی بھی جگہ پر, یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے ان کے ساتھ. اور پھر شیطان کیا کرتا ہے, بار بار دوسرے شخص کا خیال دل میں ڈالنے لگتا ہے. یہ جو انہوں نے راودہ کی بات کی نا, راودہ کیا ہوتا ہے, دل میں کسی کا خیال آنا اور بار بار آنا. عام طور پر اگر کسی مرد اور عورت کے درمیان کوئی ایسا ریلیشن شپ نہیں بھی, لیکن اگر وہ کسی جگہ پر تنہا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، مرد کے دل میں عورت اور عورت کے دل میں مرد کا خیال ڈالنے لگتا ہے، اور پھر وہ کرتے کرتے نہ چاہتے ہوئے بھی کسی برائی کا شکار ہو سکتے. جیسے بنی اسرائیل کے ایک مشہور زاہد کا واقعہ ہے، بہت بڑا عبادت گزار شخص تھا اور لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے تھے. تو کچھ بھائی تھے جن کی ایک بہن تھی جس کی وہ ٹیک کیئر کرتے تھے، تو انہیں سفر کے لیے کہیں جانا پڑا تجارت کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بہن کو کس کے پاس چھوڑیں، کوئی انہیں نظر نہ آیا تھا ان کا کہ یہ شخص بڑا ہی نیک ہے، عبادت گزار ہے، تو چلو اسی کو کہہ جاتے ہیں کہ تم ہماری بہن کا خیال کرنا. اب وہ بہن کا خیال کرنے کے لیے جب انہوں نے اس کو ٹرسٹ کیا، تو پہلے تو اس نے کہا کہ توبہ، میں ایک نوجوان لڑکی کا میں خیال رکھوں گی تو بہت ہی بری بات ہے. لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ کہ اچھا یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، اور پھر اس نے قبول کر لیا. اور قبول کر کے پھر ایک دن دروازے تک گیا، پھر اگلے دن اندر آ گیا، اور تیسرے دن اس سے آگے اور آگے، اور برائی کا ارتکاب کر لیا. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس لڑکی کو بچہ پیدا ہوا، تو پھر اس کو مروا ڈالا. بہرحال ایک لمبی کہانی ہے. تو مقصد اس سے یہ ہے، ضروری نہیں کہ ہر مرد اور ہر عورت ہی برا ہو، لیکن چونکہ اس میں ایک فتنے کا اندیشہ ہے، اس لیے اسلام نے دروازہ پہلے سے بند کر، جس کو کہتے ہیں سد ذریعہ. سد ذریعہ کا مطلب ہے کہ جس ذریعے سے خرابی ہوتی ہو ادھر ہی رکاوٹ ڈال دو تاکہ ہو ہی نہ. یعنی اس کا معنی یہ نہیں کہ ہر عورت اور مرد جو کہیں اکیلے ہوں گے وہ ضرور برا ہی کریں گے، اور اسی درجے کی برائی کو جا پہنچیں گے، اور ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، یا وہ ضرور خراب لوگ ہیں، یا ان کو شک کی نظر سے دیکھا جائے. نہیں، لیکن چونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو انسان فتنے میں نہ ڈالے، ایسا رسک ہی نہ لے، ایسا کام ہی نہ کرے کہ جس سے انسان کا دین ایمان خراب ہو یا نقصان کو پہنچے، وہ راستہ ہی چھوڑ دے. کہتے ہیں نا کہ شک کے مواقع سے انسان کو بچنا چاہیے. قرآن پاک میں تو سورۃ بنی اسرائیل میں ولا تقرب الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، کہا قریب بھی نہ پھٹکو. انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، کیونکہ وہ فاحشہ بے حیائی کا کام اور بدترین راستہ ہے. اور قریب نہ جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جو انسان کو اس اصل مصیبت تک پہنچا دے، اس سے پہلے ہی رک جاؤ، کیونکہ انتہائی بدترین راستہ ہے یہ، بدترین عمل ہے، بدترین فعل ہے. بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میرے پاس دو فرشتے آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چلو. تو میں ان کے ساتھ چل دیا، تو مجھے ایسی جگہ پر لے کر آئے کہ جہاں ایک بہت بڑا تنور آگ سے بھڑک رہا تھا. تنور دیکھا ہوگا جس میں روٹیاں لگتی ہیں، جیسے اوون ہوتا ہے، بہت بڑا اوون، فرنس کہہ لیں، جس سے لوگوں کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی، یعنی اس تنور کے اندر لوگ بھرے ہوئے تھے. فقلت ما ھذا، میں نے کہا یہ کس کی آواز ہے؟ فقالوا لی انظر، انہوں نے کہا کہ اندر جھانکو، دیکھو. فنظرت، تو میں نے دیکھا. فاذا رجال ونساء، کہ اس میں کچھ مرد اور عورتیں ہیں. معلقون فی التنور، اس تنور کے اندر لٹکے ہوئے ہیں. تأتیہم النار من اسفل منہ، آگ ان کے نیچے سے اوپر چڑھتی ہے، یعنی کہ گرم تو وہ ہے ہی، لیکن نیچے سے شعلے اوپر کو جا رہے ہیں ان کے، یعنی اوپر سے وہ لٹکے ہوئے ہیں جیسے بالوں کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ، اور نیچے سے آگ ان پہ چڑھ رہی ہے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فقیل علی ہا اولا الزنات، یہ زناکار لوگ ہیں. والزوانی، زناکار مرد اور عورتیں ہیں. یعذبون ہکذا الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک اسی طرح عذاب دیے جاتے رہیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد برزخ کا عذاب ہے، کیونکہ قیامت تک یہی عذاب دیے جاتے رہیں گے، یعنی مرنے کے بعد وہ سزا شروع ہو جاتی ہے. جیسے آل فرعون کو پانی میں ڈبویا گیا تھا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. تو اسی طرح زنا کا، اور یہ بخاری کی چونکہ روایت ہے اور صحیح کے درجے پر روایت ہے، تو ایسے زناکار لوگ جو انفیتھفل ہیں، جو انلیگل ریلیشن شپ رکھتے ہیں، ان کی سزا مرنے کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے. یعنی قیامت تو آئے گی سو آئے گی، جب تک بھی ان کو پنشمنٹ ملے گی. آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے جب آپ اوون کھولتے ہیں، کچھ بیک کر رہے ہیں، اوون کھولتے ہیں تو ہاتھ کو بھی وہ بھاپ لگ جائے نا تو جل اٹھتا ہے. تو آپ گلوز وغیرہ پہن کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز ٹچ نہ کر جائے. تو کہا یہ کہ انسان ایسی برائیوں کو برائی نہ سمجھے، اور اس کی کئی جسٹیفیکیشن دے دے کہ یہ تو ماحول ہی ایسا ہے، اور یہ تو فریڈم کی بات ہے، فریڈم آف چوائس ہے اور یہ تنگ نظری ہے ایسی باتوں سے روکنا. لیکن ہمارا دین جو ہے وہ اس کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی رخصت نہیں دیتا اور پہلے سے ہی راستہ بند کرتا ہے کہ اس کے پاس نہیں آنا. تو بہرحال یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص پروٹیکشن میں رکھا ہوا تھا اور انہوں نے بھی اللہ ہی کی پروٹیکشن مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس برائی سے بچا لیا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, اور البتہ تحقیق اس عورت نے ان کا ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں ضرور برا کام کروا کے چھوڑے گی. ہم اس ارادے کو کہتے ہیں جو دل میں ہو. اسی طرح پگھلا دینے والے غم کو بھی ہم کہتے ہیں. دل میں آنے والے خیالات کی طرف اشارہ ہے, یعنی اس عورت کے دل میں اس برائی کا یا یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا کام کرنے کا ارادہ پختہ ہو چکا تھا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ, اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے. کیونکہ کسی بھی مرد کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکت فتنتن ادر علی الرجال من النساء, میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر نہیں پایا. عورت نے تو ارادہ کر لیا تھا, وہ بھی کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے. اب یہ برہان کیا چیز ہے؟ برہان کا لفظی معنی ہوتا ہے نور, واضح دلیل. اب وہ کیا تھا؟ بعض نے کہا کہ انہوں نے کسی فرشتے کو دیکھا, کسی نے کہا اپنے باپ کا چہرہ دیکھا تو انہیں خیال آ گیا میں کس کا بیٹا ہوں, میں کیا کرنے جا رہا ہوں. لیکن حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کوئی چیز تھی ایسی کہ جسے دیکھ کر ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا اور انہوں نے اس طرح کا کوئی ارادہ کیا ہی نہیں. پھر اللہ نے ان کو پوری طرح بچا لیا کیونکہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لولا الرآ برہان ربہ. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ وہ حدیث ہے نا کہ اذا ہم عبدی بحسنتن, جب میرا بندہ کسی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں فرشتوں کو, فاکتبوہا لہ حسنہ, اس بندے کے لیے نیکی لکھ لو. فان عملہا, پھر اگر وہ اس کو کر لے ارادہ کے بعد, فاکتبوہا لہ عشر امثالہا, تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ لو. ایک نیکی کرنے کے بدلے 10 نیکیاں لکھ لو. اور پھر اذا ہم عبدی بسیئت, جب میرا کوئی بندہ برا کام کرنے کا ارادہ کر لے, فلم یعملھا, پھر اس کو نہ کرے, فاکتبوہا لہ حسنہ, تو اس کے لیے بھی نیکی لکھ دو. اگر جو اس نے برائی کا ارادہ کیا تھا لیکن اس نے کیا نہیں تو نہ کرنے کے بھی مارکس دے دو اسے. فان عملھا, پھر اگر اسے کر لے, فاکتبوہا لہ سیئہ, تو اس کے لیے ایک برائی بس لکھو. یہ اللہ کی رحمت. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ, اسی طرح, لِنَصْرِفْ عَنْهُ السُّوءَ, تاکہ ہم پھیر دیں اس سے برائی کو, وَالْفَحْشَا, اور بے حیائی. یہ برہان ہم نے کیوں اسے دکھائی؟ کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو بالکل دور کر دیں, خیال بھی نہ جائے. اور جس طرح اللہ نے برہان دکھا کر اس برائی سے بچا لیا, اللہ نے دیگر معاملات میں بھی ان کو بہت سی برائیوں سے بچا لیا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ عموماً جو حکومت کے عہدیدار ہوتے ہیں, جن لوگوں کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں یا جن لوگوں کے پاس فیسلٹیز زیادہ ہوتی ہیں, ان کے ہاں کرپشن بھی زیادہ ہوتی ہے, کرپشن کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں, ظلم کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ جو اتھارٹی یا پاور ہوتی ہے بذات خود ایک فتنہ ہوتی, اس کے ذریعے اس کے ہوتے ہوئے انسان کے لیے عدل پر قائم رہنا اور برائی سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک تو مسکین آدمی نہیں جس کا کوئی موقع ہی نہیں ہے کچھ کرنے کا, وہ کرے گا بھی کیا, مجبور ہے, کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ایک شخص جس کے پاس مواقع ہے اور پھر وہ روک کے رکھتا ہے اپنے آپ کو, بہت بڑی بات ہوتی. تو یوسف علیہ السلام ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں ہر طرف دنیا کی فراوانی, ہر نعمت ہے, برائی کے مواقع عام ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہر چیز سے بچ کے رہے. اور یہ اللہ کی خاص عنایت تھی ان پر. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ, بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. مخلص, اگر اللہ کسی کو ایسی چیزوں سے بچا لیتا ہے تو دراصل وہ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے. منتخب بندہ ہے، نیکوکار بندہ، اللہ نے اس سے کوئی بہترین کام لینا ہے. اب دیکھیں کہ ہر انسان کی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ جہاں یا تو انسان پھسل کے گڑھے میں جا گرتا ہے اور یا پھر انسان اللہ کے فضل سے بچ نکلتا ہے. اور جب انسان بچ نکلتا ہے نا تو وہ ایک درجہ اوپر چلا جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی عنایت ہوتی ہے اللہ کی. تو آپ دیکھیں کہ ان کی جو اہم ترین کوالٹی ہے نا صبر ہے. تو بعض اوقات رنج اور غم پہنچنے پر صبر کرنا ہے، اور بعض اوقات برائی کے کھلے مواقع دیکھ کر صبر کرنا ہے. تو یہاں کس قسم کا صبر ہو رہا ہے؟ برائی کے مواقع، اٹریکشن ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے روک لینا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسے شخص کی جزا کتنی بڑی، جس کے سامنے برائی کا موقع ہو اور پھر وہ اپنے آپ کو روک لے. جہاد بن نفس ہے نا یہ. واستبق الباب، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے. دونوں کون؟ یوسف علیہ السلام اور زلیخا. یوسف علیہ السلام تو جان بچانے کے لیے دوڑے، اس برائی سے دوڑے، اور زلیخا یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے دوڑی کہ یہ تو میری بات نہیں مان رہے. وقدت قمیصہ من دبرن، اور اس نے پھاڑ دیا اس کا قمیص پیچھے سے. یعنی یوسف علیہ السلام آگے دوڑ رہے تھے اور عورت پیچھے دوڑ رہی تھی ان کو پکڑنے کے لیے، اور پیچھے سے قمیص پہ ہاتھ بھی پڑ گیا اور اتنی زور سے کھینچا اپنی طرف کہ قمیص پھٹ گیا، لیکن یوسف علیہ السلام پھر دوڑتے گئے. والفیا سیدھا لد الباب، اور ان دونوں نے اپنے آقا کو دروازے کے پاس پایا. یعنی جب وہ باہر نکلنے لگے تو وہاں زلیخا کا شوہر کھڑا تھا. قالت، کہنے لگی، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اس کی سزا کیا ہو جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. بالکل الٹ گئی، ارادہ اپنا تھا اور الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام پر شوہر کی نظروں میں پاک دامن بننے کے لیے اور اپنی بےعزتی کا انتقام لینے کے لیے. یعنی عورت کے لیے بہت زیادہ بےعزتی کی بات ہے نا کہ کوئی مرد اس کی بات نہ مانے برائی پر. عموماً مردوں کی طرف سے ایسی برائیوں کی دعوت ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ کہ عورت کی طرف سے برائی کی دعوت ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ کس قسم کی محبت تھی. یہ تو صرف اپنے آپ سے محبت تھی نا، کہ اگر مرضی اپنی پوری ہو گئی تو راضی اور خوش، اور اگر نہیں پوری ہوئی تو الزام لگانے اور کسی بھی حد درجے میں تکلیف دینے سے گریز نہیں کیا. الا ان یسجن او عذاب الیم، مگر یہ کہ اس شخص کو قید کیا جائے جو تمہاری بیوی کے ساتھ برا کرنا چاہے، یا اسے دردناک سزا دی جائے. ایک لمحہ پہلے وہ جس شخص سے محبت کا اظہار کر رہی تھی، ایک لمحے بعد وہ اس پہ جھوٹا الزام لگانے لگی. کیونکہ یہ محبت نہیں، شہوت تھی. ان دو میں فرق ہوتا ہے. محبت پاکیزہ جذبے کا نام ہوتا ہے، جس میں انسان بالکل خود غرض نہیں ہوتا، کوئی یعنی اس کا سیلف نہیں ہوتا بیچ میں، یعنی سیلف لیس جذبہ ہوتا ہے، جس میں اپنی خواہش نہیں ہوتی. جس میں کس کی خواہش دیکھی جاتی ہے؟ کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کی چاہت کیا ہے. اور اس کے برعکس شہوت کیا ہوتی ہے؟ کہ جس میں اپنی خواہش نفس ہوتی ہے، انسان اپنی کسی خواہش کی تکمیل کرنا چاہتا ہے، اور جس سے وہ محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اس کی خوشی مقصود نہیں ہوتی، اس کو صرف یوز کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ پہلے تو وہ محبت کا اظہار کر رہی تھی اور اب وہ الزام لگا رہی ہے اور ان کو تکلیف دے رہی ہے. اور عموماً آپ دیکھیں کہ دنیا میں جس چیز کو محبت کہہ کے جس کا ذکر کیا جاتا ہے نا، وہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، زیادہ تر لوگوں کے اندر شہوت ہوتی ہے. قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام بولے، اس نے مجھے میرے نفس سے پھسلانا چاہا. انہوں نے اپنی دفاع کیا، اپنی صفائی پیش کی. وشہد شاہد من اہلہا، اور ان کے خاندان میں سے، اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی بھی دے دی. کیا گواہی؟ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، تو عورت سچی ہے. وہو من الکاذبین، اور وہ جھوٹوں میں سے. اب بات یہ ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ اس کا قصور ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا، نہیں، میری غلطی نہیں ہے، اس نے مجھے دعوت دی تھی. اب کس کی بات مانی جائے اور کس کی نہ مانی جائے؟ سوال یہ پیدا ہونا کہ فیصلہ کیسے کیا جائے کہ کون غلطی پر ہے، کس کا قصور ہے، اور کوئی عینی شاہد تو تھا نہیں. عینی شاہد کون ہوتا ہے؟ جو آنکھوں سے دیکھ کے گواہی دے. تو جن جھگڑوں میں کوئی عینی شاہد نہیں ہوتا، ان جھگڑوں میں قرینے کی شہادت دی جاتی ہے. قرینے کی شہادت ان کو انگریزی میں کہتے ہیں سرکمسٹینشل ایویڈنس. کہ سرکمسٹینسز کیا تھے؟ تو خاندان کے ایک سمجھدار شخص نے یہ سجیسٹ کیا کہ عینی شہادت کے نہ ہونے کی وجہ سے سرکمسٹینشل ایویڈنس کو دیکھ لو کہ حالات کیا کہتے ہیں. اگر تو کرتا پیچھے سے پٹا ہوا تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عورت گناہگار ہے یا عورت کا ارادہ برا تھا، کیونکہ مرد بھاگ رہا ہے اور وہ پیچھے سے اس کو کھینچ رہی ہے تو پیچھے سے قمیض پٹ گیا. اور اگر وائس ورسا ہے، سامنے سے پٹا ہوا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عورت اپنے آپ کا دفاع کرنے کے لیے اس کو نوچ رہی ہے اور اس کا قمیض پاٹ دیا اس نے. اور بات بہت درست تھی.